بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ بطور اطلاع ایک عرض یہ کر دوں کہ امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ پہنچنے سے قاصر رہے، اور یہ ذمہ داری میرے حصے میں آئی کہ اس وقت جو اردو والا وعاظ ہے وہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات انشاءاللہ اگلے 30 سے 35 منٹ میں کچھ رکھوں گا انشاءاللہ۔ جو موضوع کے جس پر اس وقت بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے الحاد، انگلش میں جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، اور اس موضوع کو الحمدللہ ہمارے علماء کرام کی محنت کی وجہ سے بہت عرصہ پہلے علمی سطح پر دفن کیا جا چکا ہے الحمدللہ۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو دور ہے، جس کو احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا دور کہا، جہاں کبھی یہ تعبیر فرمائی کہ فتنے اس اور کبھی اس انداز میں فرمائی کہ یہ اتنے چھپے ہوئے ہڈن، ایسے تاریک ہوں گے جیسے تاریک رات کا ایک ٹکڑا جس کو تم نظر بھی جس پہ نہ ڈال سکو، جس کو دیکھ نہ سکو، پہچان نہ سکو۔ بہرحال انہی فتنوں میں ایک پرانا فتنہ جو سانسیں لے رہا تھا کسی درجہ، ایک عفریت بن کر اس نئے دور میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور بڑے خطرناک انداز میں آیا ہے۔ پہلے تو میں وضاحت تھوڑی سی انشاءاللہ 10 منٹ میں کروں کہ یہ الحاد ہے کیا، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ علمی سطح پر اس کو دفن کیا جا چکا ہے، اور اب جو میں نے یہ تمہید باندھی ہے کہ اس وقت یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ایک مسلمان کے لیے کیوں ہے، پھر اس پر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ گزارشات رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ الحاد کے معنی پھر جانا، ڈیویٹ کرنا، ٹیڑھ پن دکھانا یا ٹیڑھا ہو جانا، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، اور قرآن میں بھی آیات سے ٹیڑھ دکھانے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوا۔ 18ویں صدی میں علماء کرام نے اس لفظ کو، الحاد کو، باقاعدہ استعمال کرنا شروع کیا اس کنسپٹ کے ساتھ جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی خدا نہیں، لہذا اصطلاحی حوالے سے کسی بھی خدا کو، ایک خدا کو یا کسی بھی خدا کو نہ ماننا، کوئی خدا نہیں، اس کو الحاد کہتے ہیں، انگریزی میں ایتھیزم کہتے ہیں۔ اس کے یعنی الحاد یا ایتھیزم سے پہلے لا ادریت، ایگنوسٹسزم ایک اسٹیج ہے، یہ ایک آفیشیل ٹرم ہے ایگنوسٹسزم۔ ایگنوسٹک کہتے ہیں ایک شخص کو جو اس بات سے لا تعلق ہو جائے کہ خدا ہاں ہوگا، مجھے اس سے کیا۔ گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں گے ار ریلیجن تو یہ ٹرم آپ کو مل جائے گی۔ ار ریلیجن سے مراد ایک ایسا کنسپٹ یا ایک ایسا دعویٰ کہ جس میں مذہب کی کوئی اہمیت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک شخص سے سوال کریں کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، کیا مذہب کی ہماری عملی زندگی میں کوئی اہمیت ہے، اور وہ شخص کہے نہیں کوئی اہمیت نہیں، کہ مذہب وذہب کہاں سے بیچ میں لے آئے ہو، انسان ہے، باشعور ہے، سمجھدار ہے، اپنے مسائل سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آسمان سے اس کے لیے ہدایات اتاری جائیں اور بتایا جائے کیا کرو کیا نہ کرو۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ ار ریلیجن کی ٹرم میں آتا ہے۔ یہ الحاد شروع ہوا بہت پہلے، بلکہ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے جہاں فرمایا گیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ ان کا دعویٰ ہے کافرین کافروں کا کہ یہ زمانہ ہے بس اور کچھ نہیں، یہ زمانہ ہے جو ہمیں ہلاک کرتا ہے، یہ خدا کہیں کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت تھوڑی سے مقدار میں، تعداد میں یہ ملحد ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، تعداد ان کی کم رہی لیکن بہرحال رہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، سب کچھ اتفاق سے ہوا، خود بخود ہوا۔ پہلی بنیاد جو پڑی اس سوچ کی وہ عقل کی بنیاد پر، اس کو ریشنلزم کہتے ہیں، عقل پرستی، عقل کو معیار بنایا جائے अकल में कोई चीज समाती है कि कोई ऐसी जात है जो नजर नहीं आती और वो पूरी दुनिया में हर जगह हर चीज को मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है? ये कहां से बात लेकर आए हो? और उसकी ताकत यह है कि वो हर किसी के हाल को जानती है, हर किसी के दिल का हाल जानती है, हर किसी की बात सुनती है। करोड़ों लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं, उन सब की बात को सुनना समझना भी कहां से लाए? लिहाजा अकल में क्योंकि नहीं समारा तो इनकार, ये बिल्कुल पहला इल्हाद, बुनियादी इल्हाद। अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्हाद को खत्म किया, दफन किया इल्मी बुनियाद पर, क्योंकि अकल ने ही इस बात को चैलेंज किया और बड़ा सादा सा सवाल रखा गया कि भाई आप कहते हैं बिग बैंग से ये दुनिया वजूद में आ गई, एक धमाका हुआ और दुनिया, धमाके से पहले जो मादा था वो कहां से आया? आपको ये सवाल परेशान करता है कि वो जात जिसे हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, वो कब से है? उसके सवाल के जवाब में आप ये चैलेंज करते हैं कि भाई वो नहीं है, तो हम आपसे ये सवाल करेंगे कि जिस मादे में धमाके से दुनिया वजूद में आई वो मादा कहां से आया, मादा कब से आया? अकल क्या तस्लीम करती है, मादा हमेशा से है कि मादे को बनाने वाला हमेशा से है? अकल को हाथ मारिए, बात समझ में आती है? फिर इसी तरह किसी शय का खुद ब खुद हो जाना, ये तो खुद अकल के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। उलमा ने डिबेट्स की, मिसालें मौजूद हैं, बड़ी मशहूर मिसाल है कि वो कश्ती खुद ब खुद बन गई, मैं उसमें बैठकर आ गया, और बड़ी मिसालें। हमारे एक उस्ताद हैं बड़ी प्यारी, वो मिसाल दिया करते हैं, कहते हैं कि एक मुलिद से, एक नौजवान से बहस हो गई, तो यही बहस जारी थी कि भाई खुद ब खुद क्यों नहीं हो सकता। तो उससे ये पूछा कि भाई तुझे समझाने के लिए उसको कि तूने सुना कि मीनार पाकिस्तान जो है वो फैसलाबाद पहुंच गया? अब ये शख्स भी हैरान परेशान, कहता है साजी क्या बात कर रहे हैं, मीनार पाकिस्तान कौन लेकर गया, कैसे उठाया कौन? अरे भाई उठा के लेके नहीं गया कोई, खुद ब खुद चलता हुआ दौड़ता हुआ लाहौर से चला फैसलाबाद पहुंच गया। कहले कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मजाक करते हैं, मीनार पाकिस्तान कैसे खुद ब खुद चल सकता है? अबे अकल के अंधे बेखबर इंसान, इतना सा मीनार पाकिस्तान खुद चल के लाहौर से फैसलाबाद नहीं आ सकता, और ये इतना बड़ा सूरज जो तेरी इस जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, वो खुद ब खुद रोजाना मशरिक से निकलता है और खुद ब खुद घूमकर वापस मगरिब में एग्जैक्टली अपने पाथ पर, अपने रस्ते पर चला जाता है। अकल को हाथ मारो, ये खुद ब खुद, बहरहाल अर्ज करने का मतलब यह है कि ये अकल परस्ती रैशनलिज्म अल्हम्दुलिल्लाह दफन हुआ। फिर दौर आया एम्पेरिसिज्म हवास परस्ती। 5 हवास हैं जी हमारे, देखना सुनना सूंघना और चखना और टच छूना। जो चीज इन 5 पर पूरी उतरेगी हम उसको मानेंगे, जो उस पर नहीं उतरेगी नहीं मानेंगे। ये साइंस का दौर, और साइंटिफिक जाहिर है इजादात और वो एक ग्लू है बहुत जबरदस्त उसके अंदर, अभी उस पर तो मौका नहीं है तफसील में जाने का कि ये टेक्नोलॉजी और ये तरक्की किन मानों में है, कभी मौका मिला इंशाल्लाह बात उस पर भी रखेंगे। लेकिन बहरहाल उसका एक बड़ा जबरदस्त वो इस्तेमारी जो एक प्रेशर था जिसने गुलामाना जहनियत को और ज्यादा मजीद उजागर किया, उस पर प्रेशर डाला कि देखो ये है जिंदगी की हकीकत, ये साइंस है जो आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ा मोहसिन है। जिसने बल्ब ईजाद किया वो सबसे बड़ा मोहसिन है, जिसने पैनाडॉल ईजाद की जो सर के दर्द को आपके ठीक कर देती है वो है आपका सबसे बड़ा मोहसिन। लिहाजा ये एक जंग अलग अंदाज में शुरू हुई हवास परस्ती, और ये तय किया गया कि भाई क्योंकि इन 5 चीजों से आप खुदा को साबित नहीं कर सकते लिहाजा कोई खुदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को भी इल्मी सतह पर दफन किया गया। कैसे? खुद इनके अपने जरिए हुआ यह मामला। मिसाल के तौर पर आज एक साइंसदान या कोई भी इंसान इस बात को जानता है कि जो एक सैयारा है सैटर्न जिसे कहते हैं, उसके गिर्द 7 हलके हैं और ये 7ों फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर ये वाला पत्थर है, ये वाली मट्टी है, उसके अंदर ये अनासिर है, उसकी कॉम्पोजिशन ये है, मरीख की मट्टी की कॉम्पोजिशन यह है, और वो एक सैयारा है फलां यहां से इतने करोड़ मील दूर, और उसके ऊपर ये हवा जो है इसमें इतने परसेंट ऑक्सीजन और इतने परसेंट फलां और इतने परसेंट फलां। फिर इंसान ने इस बात को समझा कि भाई ये जो एक हमारा सूरज है ये एक सितारा है, इससे इतने लाख गुना बड़ा एक और सितारा है जिसका नाम ये है, उससे इतने लाख गुना एक और बड़ा सितारा है उसका नाम ये है। फिर यह पता चला कि भाई 100,000 ये सारे सितारे हैं जो मिलकर एक गैलेक्सी बना रहे हैं, जिसको हम इस वक्त जिस गैलेक्सी में मौजूद है, हमारी लोकल गैलेक्सी मिल्की वे जिसका नाम है। इससे बाहर जाने का एक रास्ता है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। बाहर निकलो तो पता चलेगा कि इसके बराबर में एक और गैलेक्सी है, वो इससे 13,000 गुना बड़ी है और उसमें इतने बिलियन सितारे हैं। फिर और निकलो तो पता चलेगा जनाब अली 1,000 गैलेक्सीज हैं जिससे मिलकर एक क्लस्टर बनता है, फिर एक सुपर क्लस्टर बनता है और न जाने कहां। अब सवाल यह है भाई, क्या आप चलें ये गैलेक्सीज और क्लस्टर्स की बात को छोड़िए, आप मरीख पर जाकर बैठे हैं, आप जहल पे जो दूसरा सैयारा है उस पर जाके बैठे हैं, आप कैसे बता रहे हैं कि उसकी मिट्टी की कॉम्पोजिशन यह है, उसके पत्थर इस तरह के हैं? आपने उनको देखा है? नहीं। छुआ है? नहीं। सूंघा है? नहीं। सुना है? नहीं। तो आपके पांचों खवास तो इस जगह पर फेल हैं, फिर आप कैसे बता रहे हैं कि ये सब कुछ इस तरह से है? ये मैक्रो लेवल पे, आप माइक्रो लेवल पे आइए। इंसान ने इस बात को दरियाफ्त किया कि इस दुनिया में ऐसे जानदार हैं जो आंख से नजर आना दूर की बात है, खुर्दबीन से भी आम नजर नहीं आते। हमारी जो कैपेसिटी है इससे लाखों करोड़ों गुना अंदर मजीद जाते चले जाइए, जाते चले जाइए, तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो सांस लेते हैं, जो जिंदगी की सारी अपने अंदर अलामत रखते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रायोन्स हैं, ना जाने क्या कुछ है। अच्छा भाई, आपने उनको छुआ है, आपने सूंघा है, चखा है, कैसे कह रहे हैं आप कि वो हैं? ध्यान में रखिएगा कि वो जो इमेजेस आती है वो इनडायरेक्ट इमेजेस होती हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं देखकर वो बताते। बताने का मकसद यह है कि ये एम्पैरिसिज्म भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हुआ, फेल हुआ, और इसका जवाब भी भरपूर अंदाज में रखा गया। तकरीज के इस अमल में मौजूद से जो नजर नहीं आ रहा उसकी तकरीज, एक चीज एग्जिस्ट करती है उसकी बुनियाद पर जो चीज नजर नहीं आ रही उसके बारे में अंदाजा लगाकर साइंस ने हमारे सामने ये सारी बातें रखी, जिस पर साइंसदान पूरा यकीन रखते हैं कि हाँ जी ये है। इसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान सीना ठोककर इन्हीं की जुबान में बात करते हुए कहता है बिल्कुल इसी तरह एक अल्लाह एक खुदा है, और ये जो मौजूद है ना मेरी जात, यही सबसे बड़ा सबूत। अपनी जात को देखो, कुरान कहता है, अपने चारों तरफ की निशानियां देखो, अपने अंदर की निशानियां देखो। इस वजूद से जो मौजूद है उसकी तकरीर जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, साइंस ने साबित किया ना, कुरान से पहले तुम्हारे सामने रख के बैठा है। देखो अपने अतराफ में, देखो कैसे ये बादल आते हैं, देखो कैसे अल्लाह ताला ने पानी को प्रिजर्व किया तुम्हारे लिए उसमें नमकियात डालकर, ये समंदर का पानी कड़वा ना होता तो आज ये खराब हो चुका होता, सड़ चुका होता, गल चुका होता। आप पानी को कहीं भी रख दें, थोड़ी देर से बाद क्या होता है, खराब हो जाता है। ये लाखों सालों से ये समंदर और इसका पानी महफूज है, क्यों? अल्लाह ने नमकियात डाल दिए उसमें। प्रिजर्वेशन का आइडिया जो आज इंसान लेता है ना, प्रिजर्वेटिव्स आज डालकर, मैं अल्लाह ने तो कब से ये, जब से दुनिया बनाई, इतना कड़वा किया उसे कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, सड़ नहीं सकता, खराब नहीं हो सकता। फिर अगला मसला यह था कि जब इतना कड़वा हो गया तो इंसान इस्तेमाल कैसे करेगा। अल्लाह ने उस पानी में एक सलाहियत डाली एवेपोरेशन की, वोलेटाइल बनाया उसको, इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं कि ग्रेविटी उस पर काम नहीं करती, लिहाजा वो हवा में ऊपर आ जाते हैं, इतने छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स जो नजर भी नहीं आते वो हवा में ऊपर जाते हैं। अल्लाह ने ये खासियत पानी की रखी, पानी की हियत, उसकी माहियत अल्लाह ने ऐसी रखी कि जो मेरे और आपके काम आ सके। पानी अगर शहद जितना गाढ़ा होता मेरे और आपके किसी काम का होता? मुंह धोते उससे, कपड़े धोते उससे? पानी अगर इतना वॉलेटाइल, इतना पतला होता जैसे पेट्रोल होता है, हमारे किसी काम का होता? ऐसे हाथों में लेते ऐसे उड़ जाता? अल्लाह ने वैसा बनाया जैसा हमें चाहिए, फिर उसको बुखारात बनाकर हवा में उड़ाया। फिर अजीब बात यह है, साइंस ने तो डिस्कवर किया है, डिस्कवर किया है, उस कानून को वहां नाफिज किसने किया? सवाल है ना बड़ा सीधा सा। पानी ऊपर गया, यहां इतना टेम्परेचर है सूरज का 40 डिग्री के, पानी ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर माइनस में टेम्परेचर है ना, अजीब बात। वो सूरज जो वहां से गर्मी दे रहा है और यहां 40 डिग्री बना रहा है, ये पानी उसी की तरफ जा रहा है और ऊपर -200 डिग्री। कई बातें इस वक्त मौका बड़ा नहीं है तफसील में जाने का। वो पानी वहां जाकर क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, बादल बन जाता है।
اور ایک ڈسٹنس پر رہتا ہے, اس سے آگے نہیں آتا. اللہ کا حکم ہے رکے رہو یہیں, کیونکہ اس سے آگے آیا تو پھر وہ قطرہ بن جائے گا, پھر نیچے وہیں گر جائے گا, وہیں بنے گا وہیں گرتا رہے گا, ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے. وہیں سمندر میں اوپر چڑھا, وہیں نیچے گر گیا, مر جائیں گے سب بھوکے پیاسے. اللہ نے اس کو وہاں روکا, ہولڈ کیا, اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حکم دیا آگے بڑھ جاؤ, اور یہ بادل کو ہوا جو ہنکاتے ہوئے لے گئی جہاں اللہ کا حکم ہوا. کون سا قانون ہے یہ, کون سا امپیرسزم ہے یہاں پر؟ ان ایکسپلینیبل. اللہ کی مرضی ہے, جہاں جاؤ یہاں رک جاؤ. اب یہاں رک گیا, اب یہاں سارے فزیکل لاس چینج ہو گئے, ڈیکنڈنسیشن ہو گئی, وہ ڈراپلیٹس آپس میں دوبارہ جڑے اور بڑے بڑے ڈراپس بن گئے, پانی کے قطرے بنے, اور وہ جب جیسی بنے ان پر گریویٹی نے کام کیا اور وہ نیچے گر پڑے. اور ذہن میں رکھیے کہ وہ جو پانی وہاں سے اوپر گیا ہے وہ بغیر نمکیات کے, نمکیات کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ ہوا میں اڑ کے جائیں گے, صرف پانی کو دی, سارا نمک وہیں رہ گیا, صرف پانی اوپر گیا نتھر کر, صاف ہو کر, اور بادل بن کر آیا اس پیاسی زمین پر جہاں اللہ کا حکم ہوا, اور وہ وہاں گر گیا. اور کیسے گرا؟ قطرہ قطرہ بن کے گرا. اگر ایک ساتھ گر جاتا سب کچھ تباہ ہو جاتا, برباد ہو جاتا. اللہ نے قطرہ قطرہ بنا کر گرایا. پھر وہ گرا ندیوں میں, آبشاروں میں, نہروں میں, اور پھر بہتا بہتا واپس اسی جگہ سمندر میں پہنچا. پھر اسی زمین پر جہاں گرمی سے ہماری زبانیں نکلی ہیں, ایک کونا ہے جہاں پر مائنس میں ٹیمپریچر ہے نا, عجیب بات, سورج سے اتنی دور ہو گئی وہ جگہ کہ وہاں برف جم گئی. آدھی زمین پر گرمی ہے, آدھی زمین پر سردی ہے, وہاں برف جمی ہے. وہاں جا کر یہی پانی برف بن کر جم گیا, پورے سال کا ریزرویشن وہاں پر ہو گئی, وہاں سے بہ بہ کر آ رہا ہے انسانوں کے استعمال کے لیے, آبشاروں کی صورت میں, اور انسان استعمال کر رہا ہے اور واپس جا رہا ہے. کس کس شے کو؟ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف میں, پھل کے پکنے کے عمل کو دیکھو. یہ پودا زمین سے نکلا, بیج سے خالی, وہ مردہ بیج, مردہ سے زندہ, زندہ سے مردہ نکالنے کی مثال اللہ براہ راست جو دیتا ہے, یہ پودے ہیں نا, ایک بیج ہے, اس میں کیا زندگی کی علامت ہے, کون سا میٹابولزم ہے, کون سی ریسپریشن ہے, کون سا ایسا زندگی کا عمل ہے اس کے اندر, تنفس ہے کہ جس کو آپ اسے زندہ کہیں. ڈیفینیشن وائز مردہ چیز ہے, اسی کو زمین میں ڈالا, پانی دیا, زندہ ہو گیا. دو چیزیں نکلیں, ایک کو حکم تھا نیچے جاؤ, یہ جڑ ہے, ایک کو حکم تھا اوپر جاؤ, وہ اوپر گیا. جڑ کبھی اوپر آتی ہے؟ تنا کبھی زمین کے اندر جاتا ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے یہ سب. اور پھر وہ تنا اوپر گیا, اس کے رنگ, اس کے پتے, پھر اس میں پھول, وہ پھولوں کے اندر آنے والے رنگ, اس کی خوشبو, پھر وہ پھول پھل بن گیا. اللہ فرما رہے پھل کے پکنے کے عمل کو دیکھو, غور تو کریں ذرا. ہم سب نے کچا پھل کھایا ہوگا کبھی نہ کبھی, کچا کیلا ہم سب نے کھایا ہوگا, کیسا کڑوا ہوتا ہے, کیسا ترش ہوتا ہے, اس کا چھلکا کتنا سخت ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ جب وہ کیلا درخت پر لگا تھا اسی وقت وہ میٹھا, نرم, گودے والا, خوشبو والا کیوں نہیں؟ یہ کیا ہوا کہ وہ بڑھتا رہا سائز میں, کڑوا, ترش, سخت, پھر اچانک رات و رات اس میں ایک دم چینج آیا, اس کا رنگ بدل گیا, اس کا چھلکا نرم ہو گیا, اس میں خوشبو آ گئی, اس میں ذائقہ آ گیا, اس میں گودا آ گیا. کیلا ہو, موسمبی ہو, اور کئی مثالیں ہیں, کتنے پھلوں کی مثال. ایسا کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ راتوں رات چینج آ رہا ہے اس کے اندر. سوال یہ ہے کہ یہ پہلے سے کیوں نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے بچا کے رکھا. اگر پہلے دن سے وہ میٹھا اور خوشبودار ہوتا تو کیڑے مکوڑے, پرندے کھا کے ختم کر دیتے اس کو, ہمارے لیے بچتا ہی نہیں. اللہ نے اس کو کڑوا بنا کر میرے اور آپ کے لیے محفوظ کیا, اور انسان کو یہ سمجھ دی کہ فلاں دن اس کو اتار لینا تاکہ تمہارے کام آئے. اتنا بڑا ہو گیا, تمہارے کام کا ہو گیا, اتار کے رکھ لو, دو دن بعد یہ پک کر سیٹ ہو جائے گا تمہارے لیے. اور کئی مثالیں ہیں. بہرحال تو بات میں کر رہا تھا کہ اس حواس پرستی کی نفی الحمدللہ ہو گئی. اب آ جاتے ہیں آج کا جو یہ بہت بڑا مسئلہ کیوں بن گیا. آپ کہہ رہے ہیں جی, یا آپ کہیں گے کہ جی آپ خود ہی تو سوال کریٹ کر رہے ہیں, خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں, مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ سمجھیے, اس الہاد نامی فتنے نے اس نئے دور میں ایک نئی شکل لی. ان کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ علمی بنیاد پر ان کو شکست نہیں دی جا سکتی, لہذا انہوں نے مادہ پرستی کا ایک سیلاب ہے کہ جس میں اس امت کو بالخصوص اور پوری دنیا کے انسانوں کو ڈبونے کا ایک پلان بنایا. مادہ پرستی کا حاصل یہ ہے کہ ساری کامیابی دنیا, ساری کامیابی کیا ہے؟ آپ کا اسٹیٹس, آپ کا پیسہ, آپ کی حیثیت. آپ اگر اچھے پیسے مالدار لوگ ہیں, اپنے بنگلوں میں ہیں, اپنی گاڑیوں میں ہیں, آپ کا اسٹیٹس, آپ کی پوزیشن اچھی ہے, تو اٹ مینس یو آر اے سکسیسفل مین. اور اگر دوسری طرف آپ نہیں ہیں تو آپ بیکار آدمی ہیں.
مثالیں کریٹ کی گئیں. فلاں آدمی کو دیکھو یار, اس نے دو گھر بنا لیے اپنے بچوں کے لیے, کیا بات ہے. اور فلاں کو دیکھو ایک گھر نہیں بنا سکا رہے, یہ کوئی زندگی ہے؟ معیار بنایا گیا مادہ, مال, دولت, پیسہ, اور اس کی محبت نہیں, معاف کیجئے گا, ہوس ڈالی گئی دماغوں کے اندر. پورا تعلیمی نظام کریٹ کیا گیا, جس تعلیمی نظام کا حاصل کیا ہے, معذرت کے ساتھ میں اور آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ میں بڑا سمپل سا ورژن رکھ رہا ہوں, برا نہ مانیے گا, اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ کل پیسہ بنانے والی مشین بن سکے. بڑے سے بڑا, اچھے سے اچھا اسکول کیوں چوز کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے بڑی نوکریاں کرتے ہیں. وہ اچھے انسان ہوتے ہیں یا نہیں, یہ میری کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. ان کی تربیت, ارے چھوڑو میاں, ایک سائڈ پہ رکھو. او بھائی یہ اسکول نماز پڑھنا سکھاتا ہے, ارے بھائی یہ بعد میں دیکھیں گے. او بھائی یہ اچھا انسان بناتے ہیں, ارے اس کو کس نے پوچھا؟ یہ بتاؤ گریڈ آتا ہے, پوزیشن آتی ہے؟ فلاں کالج میں ایڈمیشن دلا دے گا, ہاں. پھر فلاں یونیورسٹی فلاں میں جائے گا, ہاں. فلاں پروفیشنل ایجوکیشن, ہاں. بس بس اوکے. پیسہ بنانے کی مشین بننا, اور سمجھیے گا, جس کام میں ایکسیل کرنا ہو, ایکسپرٹ بننا ہو, جس کام میں مہارت حاصل کرنی ہو, اس کام کو سیکھنے کا پروسیس ٹریننگ کہلاتا ہے. آپ کو سوئمر بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سوئمنگ کی ٹریننگ لینی پڑے گی. یہ جو اسکول کالجز ہیں معذرت کے ساتھ میکسیمم لیول پہ, اللہ ماشاءاللہ کوئی مثال اچھی ہوگی, یقیناً اچھی مثالیں ہیں, لیکن اکثریت کا معاملہ کیا ہے جس میں ٹریننگ ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے, یہ ٹریننگ ہے. ٹریننگ کس بات کی؟ زیادہ پیسہ کمانے کے قابل بننے کی. لہذا اس افرید جس کو میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ دیو جو ہمارے دماغوں کے اندر بٹھایا گیا, مال پرستی, مادہ پرستی, اسٹیٹس کانشیس, کامیابی کا مطلب پیسہ دولت, عزت کا معیار پیسہ دولت مال, اس سیلاب کے اندر یہ فتنہ چھپ کر آیا. کیوں بھائی؟ بات کو سمجھیے گا. اچھا چلیں اس کو یہاں روکتے ہیں, میں وہ فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے پریشانی, آپ کہیں جی یہ باتیں کر رہے ہیں, پریشانی کیا ہے ان کو, کہاں ہیں, کون ہے ہمارے درمیان؟ تو کوئی مولد نہیں, الحمدللہ ہمارے درمیان نہیں ہوگا, اللہ الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہیں, جمعہ پڑھنے آئے ہیں. اپنے معاشرے میں دیکھیے, اپنے چاروں اطراف میں دیکھیے, اور برا نہ مانیے گا, اپنے گھروں میں دیکھیے, انکشافات ہوں گے, انکشافات. گیلپ سروے ہوا ہے آخری دفعہ 2017 میں پاکستان میں, اس کے بعد اب تک نہیں ہوا. چھوٹے موٹے سروے ہوئے ہیں, وہ اتنے اوتھینٹک لیول کے نہیں ہیں کہ ان کو پریزنٹ کیا جائے. گیلپ سروے انٹرنیشنل لیول پہ ایک اوتھینٹک لیول ہوتا ہے. وہاں پر یہ سروے 2017 کا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں 6% لوگ ار ریلیجن کو سپورٹ کرتے ہیں. ان سمپل ٹرمز, سادہ الفاظ میں, ملحد ہو چکے, الہاد کی طرف جا چکے. وہ منہ سے نہیں کہہ رہے کوئی خدا نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, لیکن وہ پوری طرح سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے بیچ میں لے کر آئے ہو؟ پریکٹیکل لائف میں کوئی اہمیت نہیں ہے کسی خدا کی, اس کے احکامات کی, اس کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے, یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے اپنی لائف مینٹین کرنی ہے, مجھے اچھی زندگی جینی ہے, یہ بیچ میں خدا کہاں سے آ گیا؟ 6% 2017 کیا آبادی ہے پاکستان کی؟ خدا نہ خاصہ اگر وہ 6% بھی برقرار ہے تو اندازہ لگا لیں تعداد کیا ہوگی. اور یہ 2017 سے 2024 میں ہم بیٹھے ہیں, اب تو یہ طوفان اور آگے بڑھ چکا ہے. اب یہ تعداد کیا ہوگی ذرا سوچئے. ایگنوسٹسزم جس لیول پہ جا چکا ہے, اور بڑے بڑے مسلمان ملکوں میں یہ جو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ لیول کہاں پہنچا ہوا ہے. جو سمجھتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ کوئی خدا ودا کی ہمیں نہ ضرورت ہے, نہ ہمیں خدا سے کوئی لینا دینا ہے. ہوگا ہوگا بھائی, تم جانو, تمہارا کام جانے. بہرحال اب آ جاتے ہیں اس بات کو جہاں سے میں نے توڑا تھا. جب ایک انسان مال کمانے نکلتا ہے, بات کو سمجھیے گا, ذرا پورے شعور کے ساتھ سمجھیے گا بات کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب ایک انسان مال کمانے نکلتا ہے تو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. کیوں؟ خدا نے کہا, یہ لفظ میں خدا ظاہر ہے ان جنرل ٹرمز یوز کر رہا ہوں, ظاہر ہے میں اور آپ اللہ پر الحمدللہ یہی لفظ استعمال بھی کرتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں.
تو یہ رکاوٹ خدا کیوں ہے جناب علی؟ اس لیے کہ خدا نے کچھ ضابطے بنا کر دے دیے ہیں کہ بھئی یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں یہ والی فلاں اس میں انویسٹ کر کے یہاں سے مال کمانا چاہتا ہوں. اچانک مولوی صاحب اگر کہتے ہیں بھائی یہ تو حرام ہے, ہیں یہ کیا مصیبت ہے یار, میں ایک کام کر رہا ہوں, ہم دو لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, آپ کو کیا درمیان میں مولوی صاحب اور مولوی صاحب آنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اس کی گنجائش ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. ارے عجیب مصیبت ہے. سرمایہ دار آدمی گھر میں بیٹھ کر سود کی بنیاد پر کھائے, نہیں جی اسلام آ جاتا ہے بیچ میں نہیں کھا سکتے بھائی سود حرام ہے, یار کیا مصیبت. آپ بے پر بے کر سکتے ہو, نہیں بھائی نہیں کر سکتے اسلام نے منع کیا ہے حرام ہے, ارے بھائی کیا مصیبت. آپ منافع میں ناجائز لیول پہ جا سکتے ہو, مجبوری کا کسی کا فائدہ اٹھا سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہو نہیں کما سکتے بھائی. آپ ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے بھائی, ارے بھائی ابھی روک لوں گا تو اگلے چھ مہینے بعد زیادہ پیسے کماؤں, نہیں بھائی نہیں کر سکتے نا منع ہے, ارے یار کیا مصیبت ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب دماغ میں بھر دیا کہ زندگی کا مطلب پیسہ کمانا اور پیسہ کمانے کی سب سے بڑی رکاوٹ کون؟ خدا. تو بھائی اس خدا کو رکھو سائڈ پہ, اس کو ہٹاؤ درمیان میں سے, اور مجھے کمانے دو پیسہ, مجھے نکلنے دو باہر اپنی مرضی کرنے کے لیے. یہ ہے وہ سیلاب, یہ ہے وہ عذاب. اب اس کے اندر شامل کر لیجئے ففتھ جنریشن وار, ذہن سازی, تہذیبوں کا ٹکراؤ. ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل گیا گزرا, فلمیں ڈرامے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے, ان کی تربیت ان کے ماں باپ نہیں کرتے, فلمیں کرتی ہیں ڈرامے کرتے ہیں, وہ تو بالکل گئے گزرے بیچارے, فینٹسی ورلڈ میں رہنے والے, نیو پیجنزم کے اندر دنیا میں رہنے والے لوگ, ان کی دنیا وہ فینٹسی ورلڈ ہے, کوئی بہت الگ ریئل دنیا سے کہیں دور. گاؤ بجاؤ مزے کرو مستی کرو کھیلو کودو کماؤ کھاؤ, وہ تو بالکل اللہ ان کو ہدایت دے, رحم فرمائے ان کو بھی ہم پر بھی اللہ رحم فرمائے. درمیان میں ایک طبقہ ہے جو کہیں ریزسٹ کر رہا تھا, اس کو رستے دکھائے گئے, اس کو یہ بات سمجھائی گئی, تہذیبوں کا ٹکراؤ, تہذیبوں کا ٹکراؤ. میں ایسی سادہ سے مثال اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ اپنے ذہن میں ایک سوفسٹیکیٹڈ پڑھا لکھا سمجھدار باشعور لڑکا لے کر آئیے, ٹھیک ہے, لے آئے جی اپنے ذہن میں پڑھا لکھا باشعور سمجھدار ایک لڑکا لے آئے. ایمانداری سے بتائیے گا اس لڑکے کی داڑھی ہے, ٹوپی پہنی ہے اس لڑکے نے, لباس کون سا پہنا ہوا ہے اس لڑکے نے, دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہے اس لڑکے کو, نماز پڑھتا ہے یہ لڑکا؟ اکثر کا جواب ہوگا کہ نہیں, کیونکہ پڑھا لکھا سمجھدار باشعور ہونا از اے ڈفرنٹ تھنگ اور مذہبی ہونا از سم تھنگ ایلس. ایک مذہبی آدمی پڑھا لکھا اور باشعور, کیسی باتیں کر رہے ہو یار, کہاں سے لائے ہو یہ, سوال ہی پتا نہیں ہوتا. لباس ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا, ٹھیک ہے ابھی اس بحث پہ نہیں جا رہے. تہذیبوں کا ٹکراؤ, زبان, معذرت کے ساتھ اگر آج میں اپنی اس تقریر میں ہر جملے میں ایک انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس سے بہت سارے لوگ بہت امپریس ہو رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ یار انگریزی بولتا ہے یہ آدمی, اور اگر میں یہ انگریزی کا الفاظ استعمال نہ کروں اور سارا کا سارا اردو میں کروں تو بہت سارے لوگ امپریشن ہی لے کے اتریں گے, وہ اٹھیں گے کہ یار پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں. ذہن سازی کی گئی, نفرت ڈالی گئی, نفرت اپنے اوریجن سے اپنی بنیاد سے, اسٹینڈرڈس بنائے گئے اسٹینڈرڈس, اور یہ صدیوں میں ہوا, ایسا نہیں ایک دو دن میں ہو گیا, ذہن بنائے گئے میڈیا کے, اور میڈیا وار آج جس لیول پہ جا چکی ہے, آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے. ایک اور مثال سادہ سی میں دیتا ہوں, یہ جو جنریشن ہے میری والی 45-50 سال کے جو لوگ ہیں, یہ ذرا غور کیجئے گا کہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ لفظ یہ جملہ اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ دیکھے گا, اللہ ہے نا, یہ جملے آپ کو سننے کو ملیں گے. اپنے بڑوں کو ہم دیکھتے تھے اٹھتے بیٹھتے, یا اللہ خیر, کو بات آ گئی اللہ مالک ہے یار اللہ. بے عمل سے بے عمل آدمی نظریاتی سطح پر عقیدے کی سطح پر نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا چھوڑ دیں اس کو, لیکن جب کوئی مسئلہ آیا اللہ مالک ہے اللہ ہے نا, عقیدے پر ایسے ایسے جڑا ہوا تھا. اب میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, ذرا نیچے والی نسل پہ آئیے, 30 سال سے نیچے والے, پھر 20 پہ آئیے, 20 سے نیچے والے, اور غور کیجئے گا کہ آپ ان نوجوانوں کے منہ سے یہ جملہ سن کر دکھا دیں کہ اللہ مالک ہے، سوائے اس کے کہ جو دیندار گھرانے ہیں جہاں ماشاءاللہ کچھ حساب کتاب چل رہا ہے، کچھ تربیت چل رہی ہے، کچھ بچوں کی تعلیم، وہاں تو پھر بھی ٹھیک ہے، عام عموم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ جملہ سننے کو نہیں ملے گا ان نوجوانوں کے منہ سے کہ اللہ مالک ہے. کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ایشو، کوئی چیلنج، کہہ کر تو دے دیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ خیر کرے گا، نہ نہیں ملے گا سننے کو. یہ ہے وہ ڈیمیج جو یہاں پر ہوا ہے. یہاں پر شفا ملے گی پیناڈول سے، وہ اللہ کے نبی بتا کر کہتے سورہ فاتحہ میں شفا ہے. ہنستا ایک آدمی، کہتا وہ بھائی کس دور میں رہ رہے ہو یار، ہنستا ہے. پڑھا لکھے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو یہ کہا جائے کہ شفا سورہ فاتحہ میں ہے تو وہ ہنسے، اور جب اس سے کہا جائے کہ پیناڈول کھا لو درد ٹھیک ہو جائے گا، ہاں یار ابھی بالکل ٹھیک بات ہے، بہترین بات کہی آپ نے. اچھا دیکھیے، اس ساری بات کا مطلب ہرگز اسباب کی نفی نہیں ہے، خدا نخواستہ. اللہ کے نبی نے ہمیں اسباب کی نفی نہیں سکھائی. اسباب اپنی جگہ، مطلب پیناڈول اپنی جگہ. یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ یہ آپ بیمار ہوں تو وہ دوائی نہ کھائیں، یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ اسباب، اس کی طرف تو اللہ کے نبی نے توجہ دلائی ہے. بات ہو رہی ہے عقیدے کی سطح پر، بھروسہ کس پر، توکل کس پر، مسبب الاسباب کون ہے، کرنے والا کون، اختیار کس کا ہے. وہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یہ ہے وہ آج کا جدید الہاد اور اس کا سیلاب جس سے آج ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ اور اتنے شدید اسٹریس میں ہے، اتنے شدید اسٹریس میں ہے. ہم نے ایک سروے کیا کچھ عرصہ پہلے جامعہ کراچی میں، 18 سے 24 سال تک کے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ہم نے ایک ڈی ایس ایم فارم، ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے اسٹریس میں ہے، یہ بندہ کتنے اسٹریس میں ہے. آپ یقین کریں کہ 18 سے 24 سال کا ہمارا ایک ایوریج نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اس وقت اتنے اسٹریس میں ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کی، جو پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں، باشعور شمار ہوتے ہیں. ان کے اوپر اتنا اسٹریس ہے کہ اگر ایک پہاڑ اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیں تو شاید وہ وزن کم ہو. اور اس اسٹریس کا حاصل کیا ہے، کیا ہوگا میرا مستقبل، نوکری ملے گی نہیں ملے گی، ملے گی تو کون سی ملے گی، یہ 20-30-40 ہزار کی نوکری ملے گی تو اس سے تو بہتر ہے مر جانا ہو، بہتر ہے بھائی. لاکھوں روپے کی نوکری ملے نہ ملے، کاروبار کروں سیٹ ہو نہ ہو، ایک لڑکی اسٹریس میں ہے میرا کیا ہوگا، نوکری ہو یا شادی ہو، کون سا گھر ملے گا، کون سا شوہر ملے، کون سا نوکری والا ملے گا، اسٹریس ہے، شدید اسٹریس ہے. پھر پرسنالٹی کمپلیکس کا شکار ان کو کر دیا گیا ہے، تم ٹیڑھے ہو، تم اونچے ہو، تم لمبے ہو، تم کالے ہو، تم موٹے ہو، شدید اسٹریس ہے، شدید. اس اسٹریس میں جب یہ ہمارا پروڈکٹیو یہ لیول 18 سے 24 سال کا نوجوان ہے، یہ کیا آپ کے لیے مستقبل بنائے گا، سوچئے. یہ تو ابھی 30-35 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے. ابھی اگلی نسل، اللہ رحم کرے ہم پر، جو آنے والی جو ہم دیکھیں گے آج حالات، یہ خودکشیاں نوجوانوں میں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ ہے مال، مادہ پرستی، درمیان سے خدا کو نکال کر، خدا پر توکل کو نکال کر سارا کا سارا مسئلہ یہ مال، یہ دولت، یہ ہے وہ ریلیجن. اور 5th جنریشن وار کی ایک مثال دے رہا ہوں، بس پھر بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کہ کس طرح سے ذہن بنا رہے ہیں. ذہن، جو لوگ گوگل استعمال کرتے ہیں آج ہی یہ کام کیجئے گا میری بات کی تصدیق کے لیے، گوگل پر لکھیے گا ہائپر ریلیجن. گوگل اس کی تعریف یہ بتاتا ہے، ویکیپیڈیا اس کی تعریف یہ بتاتا ہے، اس کو ترجمہ کر کے سادہ انداز میں بتا رہا ہوں، سائیکیٹرک ڈس آرڈر، ایک نفسیاتی مرض جس کا شکار یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سارے مسئلوں کا حل مذہب میں ہے. کیا سمجھے؟ اس وقت میں اور آپ یہاں جمعہ پڑھنے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے آفس کو چھوڑ کے، اپنے سب کام چھوڑ کے اتنی گرمی میں نکل کر آئے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو گوگل ہم سب نفسیاتی مریض ہیں بھائی، ہم سب نفسیاتی مریض ہیں. ہمیں دنیا کا کچھ مل رہا ہے یہاں سے؟ کوئی کاروباری لین دین ہو رہی ہے اس ایک گھنٹے سے؟ ہمیں کوئی منافع، کوئی پیسہ، کوئی روپیہ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. تو بھائی نفسیاتی مریض ہو، یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے حضرت جناب گوگل صاحب کا فرمان، اور یہ ہے ذہن سازی. میں اور آپ تو اس بات کو مسکرا رہے ہیں سن کے. مجھے بتائیے، 12-13-14 سال کا بچہ
جس کے ہاتھوں میں ہم نے یہ پکڑا دیا اس طرح سے کہ اس کی انگلیوں کے پورے اس سے دور ہیں اور یہ موبائل اور انٹرنیٹ اس سے قریب ہے، اور وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے پوری دنیا کو اپنے آگے ایسے گھما رہا ہے، ایسے وہ کچھ جانتا ہے جو میرے اچھے بھی نہیں جانتے، جب وہ یہ ڈیفینیشنز پڑھے گا اور اس کے کچے دماغ پر جب یہ جا کر بیٹھیں گی تو مجھے بتائیے، جب آپ اس سے کہیں گے بیٹا مذہب اور دین، وہ کہے گا یار کچھ پریکٹیکل بات کرو، عملی بات کرو، کیا بیچ میں چیزیں لے کے آ رہے ہو. آخری بات عرض کر رہا ہوں، توکل بھروسہ اللہ کی ذات پر یہ ہم نے کھو دیا، جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں. ایک آدمی نے دو بڑی عمارتوں کے درمیان رسی باندھی، لوگ جمع ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ بھائی یہ اتنی اونچی جگہ سے گر جائے گا، رسی پہ چلے گا. ابھی لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ اس آدمی نے ایک اپنے چھوٹے 5 سال کے بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، یہ پاگل ہے، دماغ خراب ہے، یہ کیا کر رہا ہے، خود تو مرے گا، بچے کو بھی، معصوم بچے کو اپنے ساتھ مارے گا. ابھی لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ وہ آدمی بڑے مزے سے ٹہلتا ہوا رسی پر چل کر دوسری طرف چلا گیا. لوگ حیران، تالیاں بج گئیں، شور مچ گیا، سیٹیاں بج گئیں، اتنا ایکسپرٹ، اتنا ماہر آدمی، واہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد اس شخص نے مائک اٹھایا اور کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ میں واپس چل کر اس رسی پر اپنے پہلی پوزیشن پہ چلا جاؤں گا. سب لوگوں نے کہا ہمیں یقین ہے، ہم نے دیکھا تم کتنے ایکسپرٹ ہو، واہ. اس آدمی نے کہا سب کو یقین ہے؟ سب نے کہا جی ہاں. ہاتھ اٹھائیے، سب نے ہاتھ اٹھا دیے، سب نے. اب اس شخص نے اگلی بات ہی کہی کہ آپ میں سے کون ہے جو آ کر میرے کندھے پر بیٹھنے کو تیار ہے؟ سب کے ہاتھ نیچے، خاموشی، سائلنس، کوئی نظر ملانے کو بھی تیار نہیں ہے. اب اس شخص نے جو اگلی بات کہی وہ یہ کہ یہ ہے اصل مسئلہ، آپ کو مجھ پر یقین تو ہے لیکن مجھ پر توکل بھروسہ نہیں ہے. اور یہی ہم اپنے اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ پہ یقین ہے لیکن بھروسہ نہیں. ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے ماحول نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ کرو گے تو کام ہوگا. ہمیں اسباب کو، مادے کو خدا بنا کر ہمارے اوپر لادا گیا ہے. اسباب کو ذریعہ بنانے کا حکم تھا نا، ہم نے کیا بنا دیا اس کو؟ خدا. درمیان سے اللہ کو نکال دیا، اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہم اپنے آپ کو، کیونکہ بھروسہ نہیں ہے اس پر. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں جھانکیے، اپنے بچوں کے ساتھ بات کیجیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، ایمان اور عقیدے کو بچانے کی اس محنت میں ماحول کے ساتھ جڑ کر شامل ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.